وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں ان کی، مَالَا يَنفَعُهُمْ، جو انہیں نفع نہیں پہنچاتے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کا نقصان نہیں کر سکتے. نفع اور نقصان دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی یہی بات پہلے بھی ارشاد فرمائی، اب پھر یہاں آ گئی، وَقَانَ الْكَافِرُ، اور حقیقت یہ ہے کہ کافر ہے، علا ربہی، اپنی پروردگار کے معاملے میں، اپنے رب کے معاملے میں کافر جو ہے، اپنے رب کے معاملے میں ظہیرہ، پیٹ پھیرتا ہے، مڑتا ہے. دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا کہ کان الکافر علا ربہ ظہیرہ، کافر ہے اپنے پروردگار پر مددگار. ظہر اصل میں کہتے ہیں کمر کو، پیٹ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا یا انہوں نے خود فرمایا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اشدد بہی ازری واشرکہ فی امری، اللہ میرے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے دے، اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے. تو ظاہر کہتے ہیں کمر کو، پیٹ کو، اس معنی میں. کان الکافر، اور کافر ہے، علا آتا ہے عربی میں کسی پر کوئی چیز، کوئی الزام، کوئی نقصان، اس معنی میں. لہو اور علیہ دونوں عربی کے جملے ہیں، لہو اس کے نفع کے لیے اور علیہ اس کے اوپر. تو کان الکافر، کافر ہے علی ربہ، اپنے پروردگار کے اوپر، یعنی پروردگار کے خلاف، اپنے رب پر کیا ہے؟ ظہیرہ، مددگار ہے، اپنے رب کے خلاف مددگار ہے. یعنی کافر شیطان کا دوست ہے اور اپنے رب کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے. یہ ہے ایک ترجمہ، کان الکافر علی ربہ ظہیرہ، اور کافر ہے اپنے پروردگار کے خلاف مدد کرنے والا، یعنی شیطان کی مدد کرتا ہے. ایک ترجمہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے، وکان الکافر، اور کافر علی، علی کا مطلب وہ الہ سے لیتے ہیں، کی طرف، کس کی طرف ہے؟ الہ ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے ظہیرہ، پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، اللہ کی بات نہیں سنتا، اللہ کی بات نہیں مانتا. اس لیے کچھ لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ منکر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ دے رہا ہے، بھاگ رہا ہے، خدا کی بات نہیں سن رہا. وہ بھی ٹھیک ہے. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہے اپنے پروردگار کے مقابلے میں مددگار، مدد کرنے والا. یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. دونوں ترجموں کا ماحصل ایک ہی، کہ شیطان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور شیطان کے ساتھ اس نے گانٹ کے رکھی بھی ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نازل نہیں کیا، نہیں بھیجا، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر اس لیے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، لوگوں کو بتائیں کیا کام انہوں نے کرنے ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی، انہیں ڈرائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کیفیات، مبشر کی اور نذیر کی، کئی مرتبہ آ چکی. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اور آپ کہیے ان سے کہ ما اسألکم، میں تم سے بالکل سوال نہیں کرتا، علیہ اس تبلیغ پر، اس رسالت پر، اس قرآن کو پہنچانے میں، من اجر، ذرہ برابر بھی. یہ من کا جو لفظ ہے نا، مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ بالکل میں اس قرآن کی تبلیغ پہ تم سے ایک ٹکے کا روادار نہیں، ایک پیسہ نہیں چاہتا، کچھ مال نہیں چاہتا تم سے. اللہ، میری جزا یہ ہے کہ من شاء، جو کوئی چاہے، این یتخذا، کہ وہ بنائے، الی ربہ، اپنے پروردگار کی طرف، سبیلا، راہ بنا لے اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کو سمجھے، جو چاہے. میرا بس مفاد اتنا ہے، میرا فائدہ اتنا ہے کہ جب تم اس قرآن کو سنو گے، اس کو پڑھو گے، اللہ کی طرف چلو گے، تو تمہارے آخرت کے اعمال میں میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. میرا تو مفاد اتنا ہے، باقی دنیا میں نے اس قرآن کے ذریعے بنانی نہیں، میرا کچھ فائدہ نہیں ہے، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ اسی طرح سے ہے جیسے ماں باپ کبھی کہتے ہیں نا، کہ بیٹے تم نے کھایا تو ہم نے کھایا، بس تمہارا گھر بن گیا ہمارا بن گیا. محبت شفقت کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے میرا کچھ فائدہ نہیں ہے، بس تم جو جنت میں پہنچ گئے اللہ تک لگے بس میرا یہی اجر ہے، اللہ کی راہ تمہیں مل گئی بس میرا کام یہی ہے، میں اسی لیے تمہیں بلا رہا تھا کہ خدا کی راہ کو دیکھو اللہ کی طرف چلو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اجر کی نفی کر دی ہے، پیسے کی نفی کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی الزام نہ آئے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے اللہ کے دین کو استعمال کرتے تھے. اللہ بار بار ان چیزوں کی نفی کرتا ہے، اس لیے حقیقت میں اللہ کے دین کا کام کرنا ہو تو دینے والا بن جائے، لینے والا نہ بنے. لوگوں کے عہدے، لوگوں کا مال، ان کی عزت، ان کی گاڑیاں، ان کے اسباب سامان، سب انہیں مبارک، کوئی چیز نہ اس میں سے لے، کوئی شیئر نہ رکھے. آئیڈیل سچویشن یہی ہے، کوئی تعلق ان چیزوں سے نہ رکھے، ہر حال میں انہیں اللہ کا پیغام دینے والا بن جائے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس انسان کی کفالت بھی کرتا ہے اور اللہ اس انسان کی زبان میں اثر بھی رکھ دیتا ہے. یہ اخلاص جو باطن کا ہے یہ کام آتا ہے. اسی لیے مولانا روم نے وہ جملہ کہا نا، فارسی کا پہلے بھی کئی بار آیا، کہ اللہ نے کہا کہ من نہ کردم پاک تسبیح شان را، کہ جو لوگ میری تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں نا، لوگوں کی تسبیحاں پڑھنے سے میں پاک نہیں ہوتا. یہ جو کوئی بھی پڑھتا ہے اپنے ہی آپ کو پاک کرتا ہے، جو کوئی بھی کرتا ہے اپنے ہی بھلا کرتا ہے، ہمارے پہ کیا اس کا اثر پڑنا ہے. وتوکل علی الحی الذی، اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ کی ذات پہ، الحی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، الذی لا یموت جس پہ کبھی موت نہیں آنی، وسبح بحمدہ اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے. بار بار اللہ نے حکم دیا ہے سبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. وہاں پہ آیا ہے آخر پہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور آپ اللہ تعالی کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے. تسبیح کو حمد کے ساتھ جوڑنا خاص چیز ہے. اسی لیے صحیح بخاری کے بالکل آخر پہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جملے ہیں، اور وہ دو جملے تلنے میں بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں، اور تمہارے پروردگار کو بڑے پسند ہیں، اور یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان جملوں کو پڑھو قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے بھی پہلے. ایک جگہ فرمایا قبل غروبہا، اثر کے بعد پڑھو، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پڑھو. اور فرشتوں کا انہوں نے بھی کہا سبحانک اللہم و بحمدک، ہم نماز میں یہی پڑھتے ہیں، ثنا کا آغاز جو ہوتا ہے نماز کا یہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ آپ کے لیے تسبیح ہے، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کوئی علم نہیں ہے ہمارا مگر وہی علم جو تو نے ہمیں دے دیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہر جگہ فرمایا ہے کہ وسبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں کو بیان کرو. وکفا بذنوب عبادہ خبیرا، اور بہت کافی ہے پروردگار تمہارا رب اللہ تعالی، کفا بربک وکفا بہ، اور وہ بہت کافی ہے بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبیرا، اللہ کو خوب خبر ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کون سے بندے کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، کیسے اس کو پاک ہونا ہے، کیسے اللہ نے اسے معاف کرنا ہے. تمہارے رب کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرو. اسی لیے ایک اور جگہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ومن اللیل فسبح، اور رات کو اللہ کی تسبیح بیان کر. ومن اللیل فسجد له، رات کو اللہ کو سجدہ کیا کر. وسبح لیلا طویلا، اور رات گئے تک اپنے پروردگار کی یاد کیا کر، اللہ کو یاد کر رات گئے تک، اور اللہ کے سامنے سجدے کرتا رہے. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، عبادت کر اپنے رب کی اور بھروسہ کر اس کی ذات پہ. یہاں فرمایا بھروسہ کر اس ذات پہ جس پہ موت نہیں، وسبح بحمدہ اور تسبیح کرتا رہے، یعنی سب نے مر جانا ہے، ایک وہ ذات ہے جس پہ موت نہیں ہے، ایک وہ ذات ہے جس کی بادشاہی صدا قائم ہے، جس کی شہنشاہیت ہمیشہ کے لیے ہے، جس کو کوئی زوال نہیں، جس کی مملکت کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس کے اقتدار، اختیار، علم، قدرت اور اس کی سلطنت کی وسعت کوئی چیز اس میں دخل نہیں دے سکتی، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں کمی بیشی کرے۔ سبح بحمدہ، اس کی تسبیح بیان کر، وہ بہت کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ دیکھنے کے لیے، سب خبر ہے اسے۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستت ایام، چھ وقفوں میں، چھ مرتبہ میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آیت پہلے بھی آ چکی، ثم استوی علی العرش، اور پھر اللہ غالب ہوا عرش پر، یہ بھی پہلے گزر گیا۔ الرحمن، اور وہ ذات، وہ زبردست رحم کرنے والا، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ اس کی رحمت کے متعلق کسی ایسے سے جو اس کو جانتا ہو، فاسأل بہ خبیرا، اس کی رحمت کا تو اس سے پوچھ جو اس سے واقف ہو۔ فاسأل بہ خبیرا میں یہ جو بہی ہے نا، اس کی ضمیر پر بحث ہے کہ یہ کدھر جا رہی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ بہی کی ضمیر اوپر جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس طرف کو جا رہی ہے، تو پھر ترجمہ بدل جائے گا، اور اگر اس ضمیر کے متعلق مان لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف رحمان کی طرف جا رہی ہے، تو پھر اس کا ترجمہ اور ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ پہنچ کے مفسرین دو طرح کی تفسیر کے قائل ہوئے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فاسأل بہ خبیرا، الرحمن اور بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا، فاسأل، اے آدمی تو پوچھ لے بہی ان چیزوں کے متعلق جو اوپر گزری ہیں، کیا ہے؟ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، چھ وقفوں میں، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو اور عرش کو، اور عرش جیسی بڑی چیز پہ اس کا غلبہ ہوا، ان ساری چیزوں کے متعلق کس کا غلبہ ہوا؟ الرحمن، رحمان کا۔ فاسأل بہ خبیرا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ لے جس کے سامنے بنی ہے، جس کو خبر ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا، مفسرین نے، کہ یہاں جبریل امین مراد ہیں، کہ اللہ نے یہ جو چیزیں پیدا کی، فرشتوں کو اس سے بھی پہلے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کسی ایسے سے پوچھ جسے خبر ہے، جو جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس سے پوچھ جس کو، جو جانتا ہے، یعنی جس نے تحقیق کی ہے، جس کو معرفت حاصل ہے اپنے رب کی، جو آدمی ان سارے معاملات کا واقف ہے، اس سے پوچھ۔ یہ آسمانوں کا بننا، یہ زمین کا بننا، یہ عرش کا پیدا کرنا، یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی اور معمولی بات ہے، اس سے پوچھ جو ان باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور دوسری تفسیر وہ ہے جو پہلے عرض کی، کہ الرحمن، بے انتہا رحم کرنے والا، فاسأل بہ خبیرا، اس کی رحمت کی خبر، اس کی رحمت کا معاملہ، وہ تو اس سے پوچھ جو اسے جانتا ہے، یعنی جس کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہے، جس کی نظر پروردگار کی مہربانیوں پر ہے، جس کی نظر حق تعالی شانہ کے ساتھ اس کی عنایات پر ہے، جو جانتا ہے کہ وہ کتنی کریم ذات ہے، کتنی مہربان ہے، کتنی عنایات اپنے بندوں پہ کرتا ہے، کیسی شان والا ہے، کیسا اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، کیسے کیسے مشکل حالات میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، کیسے کیسے کرم اور مہربانیاں کرتا ہے، اس سے پوچھ جسے ان چیزوں کا تجربہ۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس سے زیادہ کیا بندے کی مشکل ہوگی کہ قیامت میں پھنس جائے۔ جیسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، یہ روایت طویل، لیکن اللہ کی رحمت کا دیکھو اثر کتنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے ان سے سوال پوچھا اور کہا، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے؟ اور یہ وہ روایت لائے ہیں کتاب الایمان میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل تم اللہ تعالی کو قیامت میں دیکھو گے. قال هل تضارون فی رؤیت الشمس بالظهیرہ, اور آپ نے فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب تم سورج کو دیکھتے ہو, لیس معاہ صحابن, اور کوئی بادل سورج پر نہیں ہوتا, تمہیں دیکھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے؟ وہل تضارون فی رؤیت القمر, اور چاند کو جب تم دیکھتے ہو چودویں کی رات میں جس پر کوئی بادل نہیں چھایا ہوا ہوتا, تمہیں کچھ دشواری ہوتی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی تم قیامت میں اللہ تعالی کو دیکھو گے, جیسے سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں نا, اسی طرح اللہ کی زیارت تمہیں ہوگی. اور جب قیامت آئے گی الزنم والزنون, تو پھر ایک کہنے والا فرشتہ کہے گا, ہر امت چلی جائے اس کے ساتھ جو اس کا معبود تھا, جو اس کا رب تھا, دنیا میں جو جس کو پکارتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے. بڑی مشکل احادیث میں سے ایک یہ حدیث ہے. جب حدیث پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں کہی ہیں, اور خاص طور پہ ان میں وہ باتیں جو الہیات کی جڑ ہیں, خدا کے معاملات, خدا کے ساتھ تعلق کی اصل بنیاد ہیں, یہ احادیث مشکل ہیں کتنی سمجھنا ان کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں فرشتہ یہ کہے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا آج کے دن اسی کے ساتھ چلا جائے, اور لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چل پڑیں گے, اور کوئی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے, باقی کوئی نہیں رہے گا. باقی اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے, جو انصاب اس قسم کی چیزوں کو پوجتے تھے, اور وہ سارے کے سارے لے کے جہنم میں انہیں پہنچ جائیں گے. حتیٰ کہ جہاں یہاں پر کوئی نہیں رہے گا الا من کانا یعبد اللہ, سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, من بر و فاجر, اور وہ چاہے نیک تھے اور چاہے وہ کتنے ہی گناہگار تھے, بس یہ رہ جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد یہودیوں کی باری آئے گی, اور ان سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. فیقال کذبتم, اللہ کے فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو. جیسے عزیر علیہ السلام کی جو عبادت کرتے تھے, یہ فرقہ چوتھی صدی میں ہی ختم ہو گیا تھا تقریباً. اس لیے قرآن نے جو کہا ہے نا کہ یہودی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہیں, اب یہودی کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے, وہ تو صحیح کہتے ہیں, اس لیے کہ اب تو وہ فرقہ ہی نہیں رہا. جساس رحمت اللہ علیہ چوتھی صدی کے, تیسری چوتھی صدی کے آدمی ہیں, جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ فرقہ نہیں پایا جاتا, تو ان کے زمانے میں نہیں تھا, تو اب تو اور دشوار. ان سے کہا جائے گا جھوٹ بولتے ہو, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, نہ خدا کی بیوی ہے. فماذا تبغون, اب کیوں کھڑے ہو, کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ پیاس لگ رہی ہے بڑی شدید, اور اے پروردگار پانی مل جائے پینے کے لیے, اور اشارہ ہوگا کہ ابھی تک تم نہیں پہنچے, اور فرشتے انہیں پکڑ لیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے. کانہا سرابن, اور آگ انہیں ایسی نظر آئے گی جیسے ریت کی چمک ہوتی ہے, پانی جیسے نظر آتا ہے, اور پھر ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد دوسرا ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی, علیہ باللہ. انہیں کہا جائے گا جھوٹ بولتے ہو, اللہ نے کسی کو اللہ نے نہ بیٹا کیا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی بنایا ہے. اور ان سے کہا جائے گا کیا چاہتے ہو اب؟ وہ کہیں گے پروردگار پیاس لگی ہے, پانی چاہتے ہیں, اور اشارہ ہوگا کہ ابھی تک نہیں پہنچے, اور انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا, اور پھر ایک کے بعد ایک ان میں سے گرا دیا جائے گا, یہاں تک کہ بس وہ لوگ رہ جائیں گے جو چاہے وہ نیک تھے اور چاہے وہ شدید گناہگار تھے, وہ بس اکیلے رہ جائیں گے. آتاہم رب العالمین سبحانہ وتعالی، اور اللہ کی ذات جو پاک ہے اور ہر طرح سے بلند ہے، پھر اللہ آئے گا فی ادنا صورت من اللتی راؤہ فیہا، اور اللہ کی ایک تجلی پڑے گی ایسی کم سے کم جو لوگ چیزیں دیکھ رہے تھے. قال فماذا تنتظرون، اور وہ پوچھے گی تجلی ان سے کس چیز کا انتظار ہے، ہر کوئی امت چلی گئی جس جس کی عبادت کرتی تھی، تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار فارقنا الناس فی الدنیا، دنیا میں ہی لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. افکر ما کنا الیم ولم نصاحبہم، اور اللہ ہم بھی ان کے ساتھ نہیں رہے تھے. فیقول، اور کہیں وہ کہے گی تجلی ان سے کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. فیقولون، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ منکا، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، تو کیا چیز ہے؟ لا نشرک باللہ شیئن، ہم ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم تجھے نہیں پہچانتے. مرت عین او ثلاثن، دو مرتبہ یا تین مرتبہ مسلمان پناہ مانگیں گے اس چیز سے، حتیٰ کہ ان کو اتنا زیادہ پریشانی اور تنگی محسوس ہوگی کہ پھر جائیں گے، یا قریب تھا کہ وہ پھر جاتے، ہٹ جاتے اس تجلی سے، اور آواز انہیں اسی تجلی سے آئے گی کہ کیا تمہارے درمیان اور پروردگار کے درمیان کوئی نشانی مقرر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ دیکھ کے اپنے رب کو پہچان لوگے کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ یہ اللہ کا آنا، ان تجلیات کا پڑھنا، اس پہ بحث تو ہوگی بھائی کئی بار، اور بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ احادیث الہیات کے بارے میں بڑی مشکل ہے، ایک ایک حدیث کے لیے پانچ پانچ گھنٹے چاہیے تب جا کر اس کی تشریح ہوتی ہے، بہت مشکل چیزیں. اور سیدھا سادہ سا ایمان رکھے کہ بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، ہماری عقل سے بلند چیزیں. تو ایمان والے کہیں گے ہاں بالکل ہماری اور اللہ کی ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد فیکشف عن ساقین، اور اللہ تعالی اپنی پنڈلی کو کھول دے گا. پنڈلی تو کہتے ہیں ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے کے حصے کو نا، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ یا تو یہ کہ معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا. عرب یہ کہتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. اب بھی کسی آدمی پہ شدید خوف طاری ہو تو آپ ملاحظہ کریں، اپنی شلوار کو، پینٹ کو اونچا کرتا ہے، کھینچتا ہے. تو یا تو مراد یہ ہے، اور یا یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی جانتا ہے کیسی اس کی پنڈلی ہے، وہ کھول دی جائے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا یبکا من کان یسجد اللہ من تلقاء نفسہ الا اذن اللہ له بالسجود، پھر کوئی آدمی ایسا نہیں رہ جائے گا جو اللہ کو سجدہ نہ کرے مگر اللہ اسے اجازت دے دے گا کہ وہ خدا کو دیکھے اور سجدے میں گر جائے. ولا یبکا من کان یسجد اتکا ام وریا ان، اور جس آدمی نے اللہ کو سجدہ کیا تھا دنیا میں ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی کمر جھکے گی نہیں، طبقتن واحدتن، اور اس کی کمر تختے کی طرح، لکڑی کی طرح سیدھی ہو جائے گی. کلما اراد ان یسجد، جب بھی چاہے گا کہ خدا سامنے ہے اس کو سجدہ کرے، خر علی کفاہ، تو اپنی پیشانی اپنے ماتھے کے بل سیدھا زمین پہ جا کے گرے گا. کتنی محرومی، کتنی بڑی محرومی ہے کہ جس پروردگار کے سہارے زندگی گزاری، ریاکاری اسے لے ڈوبی. ثم یرفعون رؤوسهم، اور پھر لوگ اپنا سر اٹھائیں گے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس تجلی میں کتنے لاکھ، کروڑ، دس کروڑ، اللہ جانے کتنا عرصہ بسر ہو جائے، زمانے کی کوئی قید تھوڑی ہے. وقت تحول فی صورته التی رأوا فیہا اول مرہ، اور اب وہ اللہ کی وہ صورت دیکھیں گے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، جو کچھ پہلے دیکھا تھا وہ تبدیل ہو جائے گی. فقال انا ربکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا پروردگار ہوں. فیقولون انت ربنا، اور لوگ کہیں گے اے پروردگار تو ہی ہے. ثم یضرب الجسر علی جہنم, اور پھر اس کے بعد جہنم پہ پل بچھا دیا جائے گا. فتحل الشفاء, اور اللہ اجازت دے دے گا کہ گناہگاروں کی شفاعت کی جائے. یقولون, اور لوگ کہیں گے اللہم سلم سلم, اللہ بچا لے اور اللہ سلامت رکھ. عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل جسر, یہ جہنم پہ جو پل ہے یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دہغن مزلتن, بڑا چکنا ہے, پاؤں پھسل جانے کی سلپ ہو جانے کی جگہ ہے, اور اس پر کانٹے لگے ہوئے ہیں, اور اس میں دونوں طرف آنکڑے ہیں. آنکڑا ہوتا ہے نا جس سے بڑا برتن دیگ وغیرہ اٹھا لیتے ہیں, چمٹے بڑے بڑے. وکلالیب بحسکن تکون بنجدن فیہا شویکتن یقال لہا السعدان, اور نجد کے علاقے میں ایک بڑا لمبا کانٹا پایا جاتا تھا جو زمین سے اگتا تھا, اسے سودان کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب چیزیں اس پل کے دونوں سائڈز پہ لگی ہوئی ہوں گی, اور ایمان والے جب گزرنا شروع کریں گے تو ان کا ایک گروہ تو ایسے گزرے گا کطرف عین, جیسے کہ آنکھ چپک لو, ایک دم سے اسے کراس کریں گے. وکل برق, اور ایسے گزر جائیں گے جسے بجلی کونتی. وکل ری, اور پھر کچھ ایسے آئیں گے جو ہوا کی طرح گزریں گے. وقت طیر, اور کچھ ایسے جو پرندوں کی طرح گزریں گے, اور کچھ ایسے جو گھوڑوں کی طرح دوڑیں گے بھاگیں گے جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں, اور کچھ ایسے جو سواری کے جو اونٹ ہیں اس طرح. پھر مسلمان ہوں گے جو بچ جائیں گے جنت میں پہنچ جائیں گے, اور کچھ ہوں گے مخدوشم مرسلن, پکڑ لیے جائیں گے کانٹے انہیں اپنے اندر کھینچ لیں گے, اور کچھ ہوں گے کہ کانٹے انہیں پکڑ کے وہ آنکڑے جہنم میں پھینک دیں گے, یہاں تک کہ ایمان والے جہنم میں جائیں گے. اور جو لوگ نجات پا گئے تھے, فوالذی نفسی بیدے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں اس کی جان ہے, ما من احد منکم, تم میں سے وہ لوگ جو نجات پا جائیں گے, بے اشد مناشدتا للہ, وہ اللہ سے جا کر اتنی زیادہ بحث کریں گے جیسے کوئی آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم لوگ ایسے جا کر خدا سے بحث کرو گے, محاورے میں کہیں تو مطلب یہ لڑائی کرو گے, اصرار کرو گے. من المومنین للہ یوم القیامہ, قیامت کے دن ایمان والے اللہ سے ایسی بات کریں گے, لاخوانہم الذین فی النار, اپنے بھائیوں کو جب جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا کانوا یصومون معنا, اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے روزے رکھے تھے. وہ یصلون, اور اللہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. وہ یحجون, اور اللہ ہمارے ہی ساتھ حج کرتے تھے, انہیں تو نکال دے. فیقال لہم, اور اللہ کہے گا اچھا جاؤ, اخرجو من عرفتم, جس کو تم پہچانتے ہو نکال لو, جس کے ساتھ تمہارا تعلق رہا ہے ان کو نکال لو. یہ ہے وہ چیز, اتنے نیک ہوں گے. اللہ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کی امت میں ایسے بھی لوگ ہیں, لا یشقا جنیسہم, جو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے ہم اسے بھی محروم نہیں کریں گے. یہ وہی خوش نصیب ہیں جنتی کہ جن کے ساتھ دنیا میں کسی نے حج کر لیا, کسی نے نماز پڑھ لی, کسی نے رمضان گزار لیا, اور پڑا ہوا ہے جہنم میں, تو چونکہ اس نے کچھ دن اس کے ساتھ گزارے تھے نا, تو وہ جا کر اللہ سے بحث کر رہا ہے کہ اللہ نہیں اسے نکالیں, تو اللہ کہیں گے جاؤ اچھا تم نکال لو. اور جہنم کی آگ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی ہوں گی, اور خلقن کثیرا, بہت لوگ نکالے جائیں گے جنہیں جہنم کی آگ نے پکڑ لیا تھا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو آگ نے پنڈلیوں تک متاثر کر دیا تھا, اور کچھ ایسے جن کے گھٹنوں تک آگ پہنچ گئی تھی. ثم یقولون, اور پھر اہل جنت کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بے, اللہ جو آپ نے ہمیں حکم فرمایا اجازت دی تھی ہم نے سب اپنے چاننے والوں کو نکال لی. اب کوئی نہیں رہا. فیقول ارجعوا, اللہ فرمائیں گے پھر جاؤ, اور جس کو تم دیکھو کہ اس کے دل میں ایک دینار کے برابر کوئی بھی نیکی اور ایمان ہے, نکالو اسے. پھر بہت کثرت سے لوگ نکلیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ ربنا لم نظر فیا احدم ممن امرتنا بے, اللہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نکال لیں ہم نکال کے لے آئے ہیں. اب کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہو اور وہ وہاں رہ گیا ہو. اللہ کہے گا ارجعوا, پھر جاؤ, اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان تھا اسے بھی نکالو, پھر بہت لوگوں کو نکالا جائے گا. پھر وہ کہیں گے پروردگار جیسے آپ نے حکم دیا تھا ہم نے نکال لیے. اللہ کہے گا چوتھی مرتبہ پھر جاؤ, اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر تھی نا ایمان, اسے بھی نکال. اور پھر وہ کہیں گے اللہ کوئی نہیں رہا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہاں تک پہنچ کے کہا اِلَّمْ تُصَدِّقُونِ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اور اگر لوگوں تمہیں شبہ ہو کہ میں نے یہ حدیث پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا نہیں سنی, تو تم قرآن پڑھ لو جو اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو مطلب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا, انہیں بھی اس کے دوست نکال کے لے جائیں گے. اور اللہ کہے گا شفاعت الملائکہ, میرے فرشتوں نے سفارش کی, وشفاء النبیون, اور پھر میرے سامنے پیش ہوئے انبیاء علیہ السلام, انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے بارے میں بات کی, میں نے مان لی. وشفاء المومنون, اور آخر پر بس یہ رہ گئے تھے جنتی, انہوں نے مجھ سے سفارش کی اور جس کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہم نے مان دیا. ولم یبک الا ارحم الراحمین, بس اب وہی رہ گیا جو اس دنیا میں سب سے اس کائنات میں زیادہ رحم کرنے والا تھا. اور پھر اللہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا, لم یعملوا خیرا قط, جنہوں نے ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا, اور اللہ کہے گا انہیں بھی نکال. یہ ہے ارحم الراحمین. اور پھر فرمایا کہ یہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے, اور جنت کے دروازے پر ایک نہر ایک دریا ہوگا, اس کا نام ہی زندگی ہوگا الحیات, اور یہ لوگ وہاں پر ڈال دیے جائیں گے, اور پھر یہ اس طرح ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے جیسے کہ زمین سے سبزہ اگتا ہے. اور تم نے کبھی غور نہیں کیا, سبزہ کبھی پتھر کے پاس اگاتا ہے, کبھی درخت لگ جاتا ہے, اور جو کوئی سبزہ رہتا ہے سورج میں دھوپ میں, پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے, پھر وہ ہرا بھرا ہوتا ہے. اور جو کوئی سائے میں ایسی چیز ہوتی ہے تو تم نے دیکھا ہے کبھی وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے, دھوپ نہیں نہ پہنچتی. ہم نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے جیسے آپ نے سبزیاں ان چیزوں میں حصہ لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکالے لوگ نکالے جائیں گے, کلو فی رقابہم الخواتم, اور ان کے گردنوں میں ہیرے پڑے ہوئے ہوں گے, بہت قیمتی پتھر اللہ نشانی کے طور پر لگا دے گا کہ یہ وہ ہیں جن پہ ان کے رب نے رحم کیا. یعرفہم اہل الجنہ, اہل جنت انہیں پہچانیں گے اور کہیں گے ہا اولائی اتقاء اللہ الذین ادخلہم الجنہ, یہ وہ ہیں غلام جو اپنے آقا نے آزاد کیے ہیں اور انہیں جنت میں بھیجا ہے. بغیر عمل ان عملو, انہوں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا. ولا خیر ان قدمو, اور نہ ہی انہوں نے کوئی اچھی چیز اللہ کے ہاں بھیجی تھی, اور یہ ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا. ثم یقول, پھر کہا جائے گا چلے جاؤ جنت میں اور جو کچھ تم دیکھتے ہو اسے لے لو. اور وہ کہیں گے پروردگار آپ ہمیں ایسی کوئی چیز دے دیں جو اب تک اس دنیا میں کسی کو نہ دی. غلامی تو اصل میں یہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے بھی اچھی چیز دوں. وہ کہیں گے پروردگار کون سی چیز ہے جو اس جنت سے زیادہ اچھی ہے. فَيُقُولُ رِضَائِي, اللہ کہے گا میری خوشی. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا, اب اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں. یہ ہے الرحمن, اس سے زیادہ رحمت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا, پوچھ اس سے جو اس سے واقف ہے اللہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو للرحمن اللہ کے لیے اس ذات کے لیے، قالو کہتے ہیں ومن الرحمن، کون ہے رحمان، بجائے اس کے کہ اپنی جہالت پر شرمندہ ہوتے کہ ہمیں رحمان کا نہیں پتا، اللہ کا نہیں پتا جو اتنی زیادہ مہربان کرنے والا ہے، اور زیادہ اکڑتے ہیں، کہتے ہیں ومن الرحمن، یہ رحمان کون ہے، کس کا نام تم دیتے ہو، مکہ مکرمہ میں مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ اب دو خداؤں کے قائل ہو گئے ہیں، پہلے کہتا تھا اللہ پر ایمان لاؤ، آج کل یہ کہتا ہے رحمان پر ایمان لاؤ، علیہ عزب اللہ یہ بھی دو خداؤں کے قائل، انسجد لما تامرنا، کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں کہتے ہو، ہم ہر اس چیز کے سامنے جھک جائیں جس کو بھی تم کہو، کبھی کہتے ہو اللہ کو کرو، کبھی کہتے ہو رحمان کو کرو، وزادہم نفورا، اور بڑھتا ہے ان کا بدکنا، نفور کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جیسے گھوڑا بدک جاتا ہے نا کسی چیز سے، اور زیادہ تنگ ہوتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ رحمان کے لیے، کہتے ہیں نسجد لما تامرنا، تم جن کا حکم دیتا ہے کیا ہم اس کے سامنے جھک جائیں، وزادہم نفورا، اور ان کا بدکنا اور بڑھتا ہے، یہ ہے دسواں سجدہ قرآن پاک کا جو ہمارے نزدیک واجب ہے. پہلا سجدہ آیا تھا سورہ آراف میں، اور پھر سورہ نحل میں، پھر اس کے بعد سورہ مریم میں، حج میں، اور کہاں تھا، سورہ رعد میں، تیرہویں پارے میں، پانچ وہ تو ہو گیا، چھ سات آٹھ نو کان، یہ دسواں سجدہ ہے، اور ہمارے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں تک آٹھ سجدوں کے قائل ہیں، اور یہ جو دسواں سجدہ ہے فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سجدہ امتیاز ہے، سجدہ نفور ہے، نفور کا مطلب بدکنا ہے نا، وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت بڑھتی ہے کافروں کی، جب انہیں کہو رحمان کو سجدہ کرو، اللہ بار بار اپنا نام رحمان اسی لیے لاتا ہے کہ وہ یقین دلائے لوگوں کو، کہ لوگ یقین سے مانے کہ بلا شک و شبہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن آدمی جب اس آیت کو پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو سجدے سے نفرت کرنے والوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس سجدے کا نام رکھا ہے سجدہ نفور یا سجدہ امتیاز. تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات. یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالی نے جہاں سے شروع فرمایا تھا وہ وہاں فرمایا تھا، یہ لفظ دیکھیے کتنی مرتبہ اس صورت میں آیا ہے، جہاں سے شروع کیا ہے نا اس صورت کو، ایک وہاں فرمایا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے، پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ دسویں آیت میں آیا تبارک الذی شاء جعل لک خیرا من ذلک، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس باغ نہیں ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ بڑا برکت والا ہے، اگر وہ چاہے جعل لک خیرا من ذلک، تجھے اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں دے دے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت جس میں نہریں بہ رہی ہیں، بھائی اللہ کا قصورا، یہ ایک گھر کی بات کرتے ہیں، تیرا رب چاہے تو تجھے تو محلات سے لاد دے. یہ دوسرا مقام. تیسرا مقام یہ آ گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اور اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، اس نے بنائے ہیں آسمانوں میں بروج. بروج کا مطلب ستارے، یہ بروج کا مطلب مختلف ستاروں سے قدیم زمانے سے جو تصویریں لوگ بناتے تھے اس کا، وہ کہتے تھے یہاں شیر کی تصویر بنتی ہے، کہتے تھے یہاں مچھلی کی تصویر بنتی ہے، یہاں فلاں چیز کی، وہ ستاروں کے جو مجموعے تھے، یا تو اس کو کہا ہے، اور یا اللہ تعالی نے ستاروں کو کہا ہے، کیونکہ ستارے واضح ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، بارنج کہتے ہیں عربی میں اس کشتی کو جس کا چھت نہ ہو، جس سے آسمان نظر آتا ہو. متبرج کا لفظ آیا تھا نا، غیر متبرجات بزینت، اور وہ عورتیں جو اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار کرنے والی نہ ہوں. یہ وہی ہے، بروجن، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے کیا کیا، آسمانوں میں برج بنائے اللہ نے، وہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں. وجعل فیہا سراجا، اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے سورج بنایا. وقمرا منیرا، اور اللہ کی ذات جس نے روشن چمکتا ہوا چاند بنایا. یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی، سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا، چاند کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا. اسی طرح یہ آسمان سے جو برکتیں ہیں، ستارے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے کام میں لگا دیے. چاند اجالا کرنے والا ہے، منور ہے، نور ہے، روشنی ہے اس میں. مگر یہ ساری چیزیں، یہ ستارے اور یہ سب چیزیں، ان میں بڑا پتہ ہے، انہیں دیکھو اور اللہ تک پہنچو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات، جعل اللیل والنہار، جس نے کیا ہے رات اور دن کو خلفتن، ایک دوسرے کا قائم مقام، ایک دوسرے کا خلیفہ، ایک کے بعد دوسرا آنے والا. کیوں کیا ہے رات اور دن میں یہ فرق؟ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو یہ خیال کرے، جو چاہے ان یذکرہ، کہ یاد کرے اپنے پروردگار کو، اس آدمی کے لیے جو دھیان رکھے، او ارادہ شکورا، یا ہمارا حق مانے، ہمارا شکر ادا کرنا چاہے، اس کے لیے ہم نے دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے بعد رکھ دی. یعنی اگر دن کو کسی وقت وہ شکر ادا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، یاد کرتا تھا، بھول گیا، مصروفیت کی وجہ سے ترک ہو گیا، رات کو کر لیا کرے، رات کو کرتا تھا، دن کو کر لیا کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ جو ظہر کی چار سنتیں تم پڑھتے ہو، اس موقع پہ اگر اسے تم بڑھا لو تو یہ تمہارے دن کا تہجد ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ لمبی رکعتیں پڑھتے تھے ظہر کی، بہت طویل. اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب رات کی کوئی چیز چھوٹ جائے تو دن کو پڑھ لو، دن کی چھوٹ جائے تو رات کو پڑھ لو، اللہ کے ہاں تمہاری غیر حاضری نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رات کا ذکر، کوئی بھی آدمی وظیفہ پڑھتا ہے، رہ گیا دن کو کر لے. دن کو کرتا تھا، بھول گیا مصروفیت میں، رات کو کر لے. اللہ کے ہاں ایک دوسرے کے قائم مقام ہے یہ. وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، یہ نہیں کہا اللہ کے بندے، فرمایا رحمان کے بندے، یعنی اس کے بندوں میں یہ صفت رحمت چونکہ آ رہی ہے، اس لیے یہ رحمان کا لفظ آیا ہے. آگے دیکھیں گے آیات میں تو اللہ تعالی کی صفت رحمت کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے، جو نتائج نکلنے چاہیے تھے، اس کے مطابق اللہ نے کہا وعباد الرحمن اللذین، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، یمشون علی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، ہونن، دبے پاؤں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. یہ پہلی صفت ان کی بیان کی کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو بڑی عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں. 10 صفات اللہ نے گنوائی ہیں، اور یہ جو ہے نا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سے لے کے آخر تک اس سورت کے، یہ یاد کرنا ہے، یہ زبانی یاد کرنا چاہیے، اسے زبانی یاد کیجئے. پچھلے سال بھی کچھ آیات تھی نا، وہ اساتذہ زبانی یاد کراتے تھے، یہ بھی زبانی یاد کرنے کی چیز ہے. یہ بنتی ہے شخصیت. یہاں جو کچھ کہا 61 نمبر آیت سے لے کے اور آخری آیت کا کیا نمبر ہے 77، یہ 17 آیات جو ہیں یہ یاد کرنے کے قابل ہیں. ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر رحمان کے بندے چلتے ہیں، ہونن، دبے پاؤں. چال ہوتی ہے نا، اور چال سے آدمی پہچانا جاتا ہے. ایک آدمی کو دیکھیں جب اس میں کبر اور غرور ہوتا ہے وہ کیسے چلتا ہے، ایک آدمی نشے میں ہوتا ہے وہ کیسے چلتا ہے، بچے کی چال کیسی ہوتی ہے، بوڑھے کی چال کیسی ہوتی ہے، جوان کی چال کیسی ہوتی ہے، ایک جھوٹا آدمی جھوٹ بول کے جب چال چلتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں، متوازے ہیں، حلیم ہیں، ان میں صرف بنیادی طور پہ اپنے آپ کو مٹا ہوا رکھتے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ دولت، پیسہ، علم، عہدہ، ہر وہ چیز جس سے غرور پیدا ہو سکتا تھا، ان اللہ کے بندوں نے ان دعووں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو حقیقتاً اس پہ اللہ کی ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ طبیعت میں توازو پیدا ہو جاتی، یہ عاجزی پر اپنے آپ کو حقیقت میں کچھ نہ سمجھنا اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس لیول پہ رہنا جو اللہ کے عام بندوں کا لیول ہے، ہزار ہا صفات سے یہ ایک صفت اللہ کے ہاں بھاری، جھکے رہتے ہیں، توازو سے چلتے ہیں، چال میں کوئی کبر نہیں آتا، کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ مغرور اور متکبر انسان کی چال. اب غور کریں کتنے ہی کافر ہیں، ان کی چال دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور یہ مومن انسان، رحمان کا بندہ، اس کے سر پہ رب ہے نا، اور اس کو پتا ہے اپنے پروردگار کا کہ میں اس کا بندہ ہوں، چلتا ہے بڑے دبے پاؤں، جھک کے، وقار کے ساتھ، توازو کے ساتھ، حتیٰ کہ پیشہ انسان کا چال پہ اثر کرتا ہے. فوج ایک پیشہ ہے، فوجی کی چال دیکھیں، پولیس ایک پیشہ ہے، پولیس والے کی چال دیکھیں، ڈاکٹر ایک پیشہ ہے، ڈاکٹر کی چال دیکھیں. تو جس انسان کی چال میں، چلن میں، گھومنے پھرنے میں یہ توازو کی صفت پائی جاتی ہے، حلم پایا جاتا ہے، یہ پہلی صفت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ غرور اور تمکنت کی چال جو کافروں کا شعار ہے، کافر جیسے چلتے ہیں، یہ ایسے نہیں چلتا. اس کا حال، اس توازو کا، اللہ کی رحمت کی صفت جو اس پہ پڑی ہے، رحمان کی جو تجلیات اس پہ پڑی ہیں، انہوں نے اتنا اثر دکھایا ہے کہ اس آدمی کی چال تک بدل گئی، اس آدمی کے چلنے کا انداز بدل گیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل لوگ، ناواقف لوگ، جب بات کرنے ان سے بے سمجھ لوگ، قَالُوا سَلَامًا، تو یہ انہیں سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. ایک تو مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہ بحث کو طول نہیں دیتے، مناسب جواب دیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا یہ موقف ہے اس مسئلے میں، بس اس سے زیادہ بحث مباحثے کی بات نہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ قالو سلاما، دوسرے مفسرین نے وہ کہتے ہیں یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو رحمت کے لیے کرتے ہیں، بلکہ عربی کے تسلم، اس سے یہ بنا ہے لفظ، یعنی وہ کہتا ہے کہ سلاما صاحب سلامت، بس اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں، کوئی بحث نہیں، جھگڑا نہیں اس آدمی سے. جو چیز توقع کی جاتی ہے وہ یک طرفہ طور پر مخالفت کو ختم کر دینا ہے. ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے اسی وقت ہوا کرتے ہیں جب دو طرفہ مخالفت ہوتی ہے، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا آدمی وہ جو خود سرنڈر کر جائے، چھوڑ دے، سارا کچھ دوسرے کے حوالے کر دے کہ صاحب آپ خود جانے اپنے کام کو، جو کچھ کرنا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اگر حق پہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی فتح کو کرا دیتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ آدمی اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ جو ناواقف ہیں، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خام خواہ سوت نہ دھاگا اور جلائے سے لٹھم لٹھا ہے نا محاورہ ایسا، سوت نہ کپاس. قالو سلام، وہ کہتے ہیں صاحب سلامت، آپ اپنا کام کریں، مجھے اور بتیرے کام. اور یہ طریقہ کرنا چاہیے، فضول بحث مباحثہ، اپنے علم کو ضائع کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا. بس آدمی سمجھا دے آرام سے کہ یہ ہے مسئلہ, یہ ہے حقیقت, دوسرا مانتا ہے مانے, نہیں مانتا اس کی مرضی. ممکن ہے اس کے پاس دلیل ہو جو ہم تک نہ پہنچی ہے, ممکن ہے اس کے پاس کوئی مجبوری ہو. آخر اسی بات پر کیوں ضروری ہے کہ سارا حق آدمی کے اپنے ہی پاس ہے؟ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ حق دوسرے کے پاس ہوتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے, دلائل سے مکمل اطلاع نہیں ہوتی, دوسرا کسی مجبوری سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس مجبوری کا علم ہمیں نہیں ہوتا. تو ہم اسے کریڈٹ دیں, چھوڑ دیں اس بات کو. ایک سے